الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على رسوله الكريم ونبيه الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. گرامی قدر بزرگوں اور عزیز بھائیوں، سورہ آل عمران کا 11 رکوع شروع ہو رہا ہے اور اس رکوع کی جو ابتدا ہے وہ مسلمانوں کے خطاب سے شروع ہوتی ہے، مسلمانوں کو پکارنے سے، اور مسلمانوں کو باقاعدہ انتخاب کیا جا رہا ہے اور ان سے بات کی جا رہی ہے. اللہ تعالیٰ کا قرآن کریم اتنا عظیم اور اتنی بہترین کتاب ہے کہ اس میں احکام کے نزول کے لیے اور مسائل بتانے کے لیے، اسلامی تعلیمات سمجھانے کے لیے جو اسلوب اور طریقے اختیار کیے گئے ہیں وہ فصاحت اور بلاغت کے اعلیٰ ترین معیار پر پورا اترتے ہیں، اور انہی فصاحتوں میں سے قرآن کے ایک عظیم فصاحت کے جب وہ مسلمانوں کو یاد کرتا ہے، مسلمانوں کو پکارتا ہے، تو اس کا انداز ہوتا ہے یا ایہا الذین آمنو، اے وہ لوگوں جو ایمان لا چکے ہو. قطع نظر اس سے کہ ان کی زبان کیا ہو، ان کا رنگ کیا ہو، ان کی نسل کیا ہو، ان کی قوم کیا ہو، قبیلہ کیا ہو، اس سے قرآن کو کوئی سروکار نہیں ہے. کیوں؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ، حضرت ہم نے آپ کو تمام انسانوں کے لیے پیغمبر بنا کے بھیج دیا ہے. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، حضرت صرف انسانوں کے لیے نہیں بلکہ جہانوں کے لیے. مفسرین کہتے ہیں اس میں عالم جنات بھی شامل ہے، اس میں عالم حیوانات بھی شامل ہے. سب کے سب کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت کا سرچشمہ بنا کر بھیج دیا ہے. اور قرآن کی وہ آیتیں جو یا ایہا الذین آمنو سے شروع ہوتی ہیں، عموماً وہ اہم ترین آیتیں ہوتی ہیں، اور ان آیتوں میں مسلمانوں کے لیے عظیم ہدایت، رہنمائی اور ایمان کی حفاظت اور ایمان کی ترقی کے مسائل احکام وہ موجود ہوتے ہیں. اور پھر ان میں بھی درجات ہیں. یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ, اے ایمان والو جب نماز پڑھنے لگو تو وضو کر لیا کرو. اور یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم, ایمان والو اپنی ایمان کی حفاظت کرو, اپنے عقیدے کو محفوظ اور مضبوط دونوں طرح رکھو. اور کبھی کبھی انتہائی اہم ترین مسائل اور احکام بھی قرآن کریم اسی طریقے سے بتلا دیتا ہے. ان اہم ترین یا ایھا الذین آمنوا میں سے ایک یا ایھا الذین آمنوا والا مقام وہ یہ ہے. کیا فرماتے ہیں گزشتہ آیتوں میں؟ آپ نے کفار کی مذمت پڑھ لی, اور وہ لوگ جو اسلام اور ایمان کے خلاف سازشیں کرتے تھے, آمنوا بالذین آمنوا انزل علی الذین آمنوا وجہ النہار, صبح ایمان لاؤ اور شام کو کافر ہو جاؤ, لوگوں کے ذہنوں میں وسوسے ڈالو, مشکلات ڈالو, شکوک و شبہات پیدا کرو, یہ شیطان کا کام ہے. اور کبھی شیطان وہ اپنی اصلی شکل میں یہ کرتا ہے, اور کبھی شیطان اپنے ایجنٹ انسانی شکل میں بھیج دیتا. تو ان ساری حالات کے بیان کرنے کے بعد ہمارے لیے حکم کیا ہے؟ ہم کیسے اسلام پہ قائم اور دائم رہیں؟ ہم کیسے اللہ کے قرب حاصل کرتے رہیں؟ آخر وہ کون سا راستہ ہے جس راستے پہ ہم چلیں تو ہم شیطان سے, کافر سے, فاسق سے, اللہ کے نافرمان سے محفوظ رہیں؟ وہ طریقہ یہ ہے, یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, اتقوا اللہ, اللہ سے ڈرتے رہو, حق تقاتہ, جیسے اللہ سے ڈرنا چاہیے, ولا تموتن الا وانتم مسلمون, اور ہرگز مرنا نہیں مگر یہ کہ تم مسلمان ہو. پتہ چلا کہ ان تمام خرابیوں سے اگر بچنا ہے تو اس کے لیے ہمارے پاس سب سے پہلی پروٹیکشن, سب سے پہلا دفاع, سب سے پہلی قلعے کی دیوار وہ کیا ہے؟ اتقوا اللہ, اللہ سے ڈرنا ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کو ڈر اتنا پسند کیوں ہے؟ تو یاد رکھیے گا, یہ وہ ڈرنا نہیں ہے جیسے ایک بچہ شیر سے ڈرتا ہے, ایک آدمی چیتے سے ڈرتا ہے, وہ ڈر یہ نہیں ہے, بلکہ تقوی اجتناب کو کہتے ہیں, تقوی پرہیز کو کہتے ہیں. اور وہ چیزیں جن سے اللہ نے ہمیں اور آپ کو منع کر دیا ہے, روک دیا ہے, ان سے اجتناب کرنا, ان سے ڈرنا, یہ بالکل ٹھیک ہے اور یہ ضروری ہے. اس لیے کہ جب آپ بیمار ہوتے ہیں اور ڈاکٹر آپ کو پرہیز کا بول دیتا ہے اور آپ پرہیز نہیں کرتے تو بیماری بھی بڑھتی ہے اور خدا نہ خواستہ موت بھی واقع ہو سکتی ہے. ڈاکٹر یہی بولیں گے کہ ہم نے پرہیز کا کہا لیکن صاحب نے پرہیز کیا ہی نہیں, تو اب ہم کیا کریں؟ جس طرح وہاں پہ اجتناب اور پرہیز یہ صحت کے لیے لازم ہے, اسی طرح ایمان کی حفاظت کے لیے منہیات سے اور منکرات سے اجتناب اور پرہیز یہ مسلمان کے ایمان کے لیے ضروری. تفسیر بحر المحیط میں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ جو فقیہ ہذہ الامہ ہیں, اقرا ہذہ الامہ ہیں, انہوں نے روایت کیا ہے, جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقوی کی تشریح اور تفسیر خود کر دی ہے. فرمایا کہ تقوی ان یطاع اللہ فلا یعصا. تقوی یہ ہے کہ اللہ تعالی کی فرما برداری کی جائے اور اللہ کی نافرمانی نہ کی جائے. ویذکر فلا ینسا, اور اللہ کو ہمیشہ حاضر ناظر مانا جائے, ذہن میں رکھا جائے, دل و دماغ میں ذکر اللہ کی یاد موجود ہو. ولا ینسا, اور کبھی بھی اللہ تعالی کو بھلائے نہیں. یہ تقویٰ ہے. دو باتیں ہو گئیں, ان یطاع فلا یعصا, اللہ کی فرما برداری کی جائے, نافرمانی سے بچے رہیں. ویذکر فلا ینسا, اور اللہ کی یاد ہمیشہ مسلمان کے سینے میں موجود ہو, اللہ سے غافل نہ ہو. اور تیسری چیز فرمایا, ویشکر فلا یکفر, اللہ کا شکر, اللہ کے شکر بجا لانا, قدردانی کرنا, وہ تقویٰ ہے. ولا یکفر, اور نا قدری, نا شکری اللہ تعالی کے سامنے کرنا, یہ اس سے بچے رہنا, یہ تقویٰ ہے. اسی طرح علماء کہتے ہیں تقویٰ کے کئی درجے ہیں. تقویٰ کا پہلا درجہ وہ یہ ہے کہ مسلمان اللہ کی عبادت کرے, اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے. یہ تقویٰ کا عظیم درجہ ہے. ان المتقین فی جنات وعیون, قرآن میں مسلمانوں کے لیے متقین کا لفظ بارہا استعمال ہوا ہے, اس سے مراد یہ ہے, جس نے شرک نہیں کیا, جس نے کفر نہیں کیا, جس نے اللہ کے سوا کسی اور کو معبود نہیں مانا, وہ متقی ہے. پھر اس کے بعد دوسرا درجہ ہے, وہ کیا, کہ منہیات سے بچنا اور منکرات سے دور رہنا. یہ وہ تقویٰ ہے جو عام طور پہ اللہ تعالیٰ قرآن میں مسلمانوں کو حاصل کرنے کا حکم دیتے ہیں. یہاں پہ بھی مراد وہی ہے, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ, اللہ کی عبادت تو ہو رہی ہے, اللہ ہمارے خالق اور رازق اور ہمارے رب ہیں, ہم مانتے ہیں, اس کے بعد بھی تقویٰ کا درس دیا جا رہا ہے, تو اس سے مراد اعمال کی حفاظت ہے, اس سے مراد منکرات سے بچے رہنا, اور ایسے کام جو اللہ سے ناراضگی کا سبب بنتے ہوں ان سے محفوظ رہنا, یہ تقویٰ ہے. اور پھر تیسرا درجہ تقویٰ کا جو اللہ تعالیٰ انبیاء کو نصیب کرتے ہیں, صلحاء کو نصیب کرتے ہیں, شہداء کو نصیب کرتے ہیں, اولیاء اللہ کو نصیب کرتے ہیں, وہ تقویٰ کا درجہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارا دماغ, ہمارا دل, ہماری سوچ, ہمارا جسم, ہمارا بدن, قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین, اے پیغمبر آپ فرما دیجئے, میری عبادت, میرے اعمال, میرا اٹھنا, میرا بیٹھنا, یہاں تک کہ میرا مرنا بھی اللہ تعالی کی رضا کے لیے ہے. یہ تقویٰ کا وہ منتہی مقام ہے. اللہ تعالی جس کو یہ مقام نصیب کر دیتے ہیں, مسلمانوں میں اس کی قدر ہوتی ہے, مسلمانوں میں اس کی ریسپیکٹ ہوتی ہے, اور مسلمان سمجھتے ہیں کہ یہ شخص جو دعا کریں گے, یہ شخص جو کہیں گے, اللہ تعالیٰ اس کے اندر اثر پیدا کر دیتے ہیں. اور یہ تقویٰ کہاں سے حاصل ہوتا ہے؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو سیرت اور صورت بطور نمونہ کے مسلمانوں کے لیے چھوڑ کر گئے ہیں, اگر اس پہ عمل کر لیا جائے تو یہ تقویٰ یقیناً اللہ تعالیٰ کے فضل سے حاصل ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ, اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسے ڈرنا چاہیے. یہ نہیں کہ آج تقویٰ ہے اور شام کو تقویٰ ختم ہو گیا, پھر صبح تقویٰ کا دورہ چڑھ گیا, پھر شام کو ختم ہو گیا, یہ تو تباہی ہے. اور حق تقاتی ہی, اللہ تمہارے خالق ہیں, اللہ ہی ہیں, اللہ کے سوا کوئی اور نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے, اللہ ہی سے سب کچھ ہوتا ہے, اور اللہ کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہوتا, یہ وہ تقویٰ ہے. بالفاظ دیگر حق تقاته، اے ایمان والو اللہ سے ایسے ہی ڈرتے رہو جیسے ایمان کا تقاضا ہے، جیسے ایمان کی تعلیم ہے، اس کے مطابق جب آپ تقوی اختیار کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس تقوی میں برکات دے دیتے ہیں. اور ولا تموتن، ہرگز مرنا نہیں، الا وانتم مسلمون، مگر یہ کہ تم مسلمان ہو. سوال یہ ہے کہ ہر شخص کس حالت میں مرے گا، کہاں مرے گا، کیسے موت آئے گی، یہ باتیں تو ہمیں معلوم ہی نہیں ہیں. تو کیسے ممکن ہے کہ ہم اپنی موت کے وقت ایمان کو یقینی بنائیں، اسلام کو یقینی بنائیں؟ حدیث شریف میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کما تحیون تموتون، جس حال پہ تم مرو گے، اس حال پہ، جس حال پہ تم جیو گے، اسی حالت پہ تمہاری موت ہوگی. وکما تموتون تحشرون، اور جس حالت پہ تم مرو گے اسی حالت پہ تمہارے حشر ہوگا، اسی حالت پہ تمہیں اٹھایا جائے گا. پتہ چلا کہ جو اسلام کے اوپر زندگی گزار رہا ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے اگر منظور ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو ایمان نصیب کر دیتے ہیں. پیوسترے شجر سے امید بہار رکھ، الایمان بین الخوف والرجا، کا مطلب یہی کہ جنت کے ٹھیکیدار بھی ہم نہیں ہیں، جنت کی کوئی ٹکٹ ہمارے پاس نہیں ہے، لیکن ہاں دین موجود ہے، اسلام موجود ہے، ہم اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات پہ چلیں. ومن اصدق من اللہ قیلا، اور یہ ہمارا ایمان ہو کہ اللہ تعالیٰ کے وعدے سچے، اللہ تعالیٰ جو فرماتے ہیں من وعن ویسا ہوگا، اور پھر ایسی امید رکھی جائے تو اللہ تعالیٰ بوقت نظر ایمان نصیب کر دیتے ہیں. اور حدیث شریف میں ایسے لوگوں کا ذکر بھی ہے کہ جو لوگ تمام زندگی نیک اعمال کرتے تھے، عبادت کرتے تھے، دعائیں کرتے تھے، اللہ کو یاد کرتے تھے، اور مرنے سے پہلے انہوں نے ایسا عمل کر لیا، فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين، سارا عمل ضائع ہو گیا اور آخرت میں وہ نقصان اٹھانے والے، نہ خدائی ملا، نہ وصال سنم، نہ ادھر کے رہے، نہ ادھر کے رہے، اعاذنا اللہ منها وإياكم، ایسے انجام سے قرآن نے بھی خبردار کر دیا ہے. ولا تموتن، اے مسلمانوں مرنا نہیں، الا وانتم مسلمون، مگر یہ کہ تم مسلمان ہو، مگر یہ کہ تم ایمان اور اسلام پر قائم ہو. اور موت بتا کے نہیں آتی، نہ کوئی پہلے سے وہ گھنٹی بجاتی ہے، نہ کوئی نوٹس بھیجتی ہے. تو پتہ چلا کہ ہر وقت ہر لمحے، صبح اور شام، دن اور رات، اٹھتے بیٹھتے، جاگتے سوکتے، ہر حالت میں ایمان دل میں موجود. اور جب ایسی انسان کی زندگی گزرنا شروع ہو جاتی ہے کہ وہ اللہ کے بتائے ہوئے احکام کا پابند بھی ہو اور اس کو اپنی آخرت کی فکر بھی ہو، تو یہی تو اسلام کا وہ اعلیٰ ترین درجہ ہے جس پہ اللہ نے صحابہ کرام کو فائز کیا، جس پہ اللہ نے تابعین کو فائز کیا کہ وہ ساری زندگی نیک اعمال کرتے تھے اور آخرت کی امید رکھتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسے عظیم احسانات نصیب کر دیے. دو اصول بیان ہوئے، پہلا اصول تقویٰ کا ہے اور دوسرا اصول اتحاد کا ہے. آگے کیا فرمایا سنیے، واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا، اور مضبوطی سے پکڑو اللہ کی رسی کو اور آپس میں اختلافات نہ کرو. واذکروا نعمۃ اللہ علیکم، اللہ کی اس عظیم نعمت کو یاد رکھو، اذ کنتم اعداء، جب تم آپس میں ایک دوسرے کے جانی دشمن تھے، فألف بین قلوبکم، اللہ نے دلوں میں محبت ڈال دی، فأصبحتم بنعمته اخوانا، بس تم اللہ کے فضل اور کرم سے ایک دوسرے کے بھائی بن گئے ہو. واعتصموا، اور مسلمانوں مضبوطی سے پکڑو، بحبل اللہ، اللہ کی رسی کو، اللہ کی رسی کیا ہے؟ حدیث شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کتاب اللہ هو حبل اللہ الممدود بین السماء والارض، اللہ کی کتاب وہ اللہ کی رسی ہے جو لٹکی ہوئی ہے آسمان سے زمین تک. ابن کثیر میں ہے، حضرت زید ابن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا حبل اللہ کیا چیز ہے؟ فرمایا ہوں القرآن، اس سے مراد قرآن کریم ہے. اللہ کا فضل و احسان عظیم ہے کہ آج اللہ کی یہ رسی جو ہمیں جنت تک لے کر جاتی ہے وہ ہمارے درمیان میں موجود. اور یہ عظیم کتاب، جس کتاب میں اللہ تعالیٰ نے احکام، مسائل، حکمتیں اور مسلمان کے لیے جو فائدہ مند چیزیں ہیں وہ بھی، اور مسلمان کے لیے جو منہیات ہیں وہ بھی تفصیل کے ساتھ بیان کر دی. اب سوال یہ ہے کہ قرآن ہمیں درس دے رہا ہے اتحاد کا، یونٹی کا. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو. وَلَا تَفَرَّقُوا، اور تفرقے نہ کرو. علماء کہتے ہیں کہ دنیا کے اندر کوئی ایسا انسان نہیں ہے، کوئی ایسی جماعت نہیں ہے، کوئی ایسی پارٹی نہیں ہے، کوئی ایسا قبیلہ نہیں ہے جو تفرقے کو اچھا جانتا ہو یا تفرقے کو اچھا مانتا ہو، ایسا کوئی بھی نہیں. انسان انس سے ہے، اور انس محبت کو کہتے ہیں، سوشلائز ہونے کو کہتے ہیں. اس لیے انسان کی خواہش ہمیشہ یہی رہتی ہے کہ میرے ساتھ لوگ، میرے ساتھ جماعت ہو، میرے ساتھ میرے دوست احباب ہوں، میرے رشتہ دار ہوں، میرے عزیز و اقارب ہوں. یہ سب کیا ہے؟ یہ اتحاد کی طلب ہے. لیکن اس کے باوجود انسان قبائل میں بٹے ہوئے ہیں، زبانوں میں بٹے ہوئے ہیں، رنگ و نسل میں بٹے ہوئے ہیں، جغرافیائی حدود میں بٹے ہوئے ہیں، قوموں میں بٹے ہوئے ہیں. اور بات وہی ہے کہ جی اتحاد بہت ضروری ہے، اتحاد تو سب مسلمانوں کے لیے اچھا ہے، لیکن جب اپنے گریبان میں جھانکتے ہیں تو اتحاد نام کی دور دور تک کوئی چیز ہے ہی نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ آپ لوگوں کو متحد کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اپنے قانون پہ، اپنے نظریے پہ، اپنے بنائے ہوئے اصول پہ، اپنے بنائے ہوئے مینیفیسٹو پہ. ایک جماعت کہتی ہے کہ ہماری رائے یہ ہے کہ اگلے حکومت ہمیں ایسی کرنی چاہیے، اور وہ سب کو کہتی ہے آؤ متحد ہو جاؤ. لیکن حاشا وکلا کسی انسان کے بنائے ہوئے قانون پر یہ سمجھ لینا کہ تمام انسان متفق ہو جائیں، یہ ممکن نہیں ہے. اس کی مثال ایسی ہے جیسے بکریوں کے ریور میں ایک بکری بولے کہ میں آج سے تم سب کی سردار ہوں، میں بڑی ہوں، کوئی اس کی بات سنے گا ہی نہیں. دمبوں کے ریوڑ میں ایک دمبا بولے کہ میں ہوں اور میں سب کا باس ہوں، میں سب کا سردار ہوں، سب میری بات سنیں، یہ ممکن نہیں. اور ہم نے آج تک اتحاد اور تنظیم اور آپس کی یونٹی کے بارے میں جو کوششیں کی ہیں، اس میں ہمیشہ ہم یہ حرکت کر دیتے ہیں کہ اپنا سکول آف تھاٹ، اپنی سوچ، اپنا نظریہ، اپنا منشور، یہ ہم تھوپتے ہیں لوگوں کے اوپر. آپ مانیں یا نہ مانیں، ہمارا منشور یہ ہے. انجام کیا ہوتا ہے کہ ایک چھوٹے سے شہر کے اندر، مسلمانوں کے ایک گروہ کے اندر اتنے سارے دھڑے بن جاتے ہیں، اتنے اختلافات پیدا ہو جاتے ہیں کہ نہ اتحاد رہتا ہے، نہ اتحاد کے نام پہ جو وہ کوشش ہوتی ہے وہ رہتی ہے. اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل یہ ہے کہ کوئی ایسا قانون ہو، کوئی ایسا دستور ہو، کوئی ایسا کانسٹیٹیوشن ہو جس کے بارے میں ہم اور آپ برابر ہوں، جس پہ ہم بھی یقین رکھیں کہ یہ اللہ نے بھیجا ہے، جس پہ آپ بھی یقین رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بھیجا ہے، جس کے بارے میں میں بھی یہ نہ کہہ سکوں کہ فلاں جماعت نے، فلاں قوم نے اس میں اپنی مفادات ڈال دیے ہیں، یا اپنی مرضی ڈال دی ہے، اور جس کے بارے میں کھلی کتاب پورے انسانیت کو چیلنج ہو کہ یہ انصاف کی کتاب ہے، یہ عدل کی کتاب ہے، یہ بھلائی کی کتاب ہے، یہ سچ کا ساتھ دینے کی کتاب ہے، وہ کتاب کون سی ہے؟ وہ کتاب قرآن کریم. تو یہ نتیجہ نکلا کہ جب بھی ہم کسی ایسے اتحاد کی کوشش کریں گے جس اتحاد کی بنیاد قرآن نہ ہو، جس اتحاد کی بنیاد اسلام نہ ہو، جس اتحاد کی بنیاد قرآن و حدیث نہ ہو، وہ اتحاد دیر با نہیں ہے. اس اتحاد سے مطلوبہ نتائج حاصل نہیں کیے جاتے. دنیا کے حالات آپ دیکھتے ہیں. ابھی کچھ مہینے پہلے ہمارے سارے سیاسی لوگ ایک پارٹی میں تھے، لیکن پشتوں میں ایک کہاوت ہے کہ ایک پاگل عورت تھی، وہ دعائیں کرتی تھی زیارت میں جا کے، درگاہوں میں جا کے. ایک دن اس کی دعا قبول ہو گئی تو وہ گزر رہی تھی اور درگاہ کو پتھر بھی مار رہی تھی کہ میری حاجت پوری ہو گئی، اب بھاڑ میں جائے بابا، مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں. یہ وہی لوگ ہیں کہ پہلے دن سب ایک تھے، اب آپس میں گریبان اور دست و گریبان ہیں، لڑائی شروع ہے، ایک دوسرے کی غیبتیں مخالفتیں شروع ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا، اس قانون کے اوپر عمل نہیں ہے. اور دوسری طرف جس ماحول میں یہ آیات نازل ہوئی ہیں، وہ ماحول ذرا غور سے دیکھیے. ہر قبیلہ دوسرے قبیلے کا دشمن ہے، ہر قوم ہر دوسرے قوم کی ابدی ازلی دشمن ہے. سو سو سال تک لڑائیاں لڑی جا چکی ہیں، ہزاروں انسان ایک دوسرے کے مارے جا چکے ہیں، اور اس قوم کو جب ہم نے دین اسلام اور قرآن کریم اور لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پر لا کے متفق کر دیا، تو پھر اس قوم کے سامنے نہ قیصر رک سکتا تھا، نہ کسرا رک سکتا تھا، نہ کوئی اور ایسی قوم رک سکتی تھی. کسی کے اندر یہ صلاحیت ہی نہیں تھی. یہ وہ ہے کہ جس نے چشموں کو بینا کر دیا، سینوں کو روشن کر دیا، وہ کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا. تو میرے محترم بھائیوں، ہم اتحاد اتحاد کے نعرے بہت لگاتے ہیں، اور اتحاد کا سب سے بڑا دشمن عوام کی نظر میں مولوی صاحب ہیں جو باتیں کرتے ہیں اور فرقہ وارانہ قسم کی باتیں کرتے ہیں. جواب یہ ہے کہ دیکھو، یہ تو اسلام کے اندر کے اختلافات ہیں. اور اس کی مثال یہ سمجھیے کہ ایک ریاست ہے، ایک حکومت ہے، اور اس حکومت کا ایک قانون ہے. اس قانون کے پابند رہتے ہوئے اگر پارلیمنٹ میں بحث ہوتی ہے، اگر سینٹ میں بحث ہوتی ہے، ایوان الخلفاء میں بحث ہوتی ہے، آپ تلوار اٹھا کے پہنچ جائیں اور سب کی گردنیں اڑا دیں کہ اختلاف کی اجازت اسلام میں نہیں ہے اور یہ لوگ اختلاف کر رہے ہیں، تو یہ آپ کا یہ عمل غلط. بلکہ اختلاف کے کچھ اصول ہیں. پہلے بھی اس بات پہ بات ہو چکی ہے کہ کچھ اختلاف تعمیری ہوتے ہیں اور کچھ اختلاف تخریبی ہوتے ہیں. ہمارے ساتھی، ہمارے نمازی اس مسجد کے بارے میں ایک ایسی رائے دیں کہ اس رائے میں نمازیوں کا بھی فائدہ ہو اور ہمارا بھی فائدہ ہو، طلباء اور علماء کا، تو یہ اختلاف نہیں ہے. یہ تو بہترین سجیشن ہے، مشورہ ہے. بالکل یہی طریقہ اسلام کے اندر ہے کہ وہ علماء، وہ محدثین، وہ فقہاء، وہ مجتہدین جو قرآن کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے اسلام کے بارے میں غور و فکر کرتے ہیں، وہ اختلاف تخریبی نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ کسی شافعی نے آج تک یہ نہیں کہا کہ حنفی بے نمازی ہیں، بلکہ جیسے شافعی حنفیوں کی نماز کا احترام کرتے ہیں، اسی طرح حنفیہ شافعیوں کی نماز کا احترام کرتے ہیں. حالانکہ فرق کتنا بڑا ہے. شافعیہ کے نزدیک ہر نماز کی ہر رکعت میں فاتحہ پڑھنا فرض ہے، اور حنفیہ کے نزدیک امام کے پیچھے کسی رکعت میں آپ نے فاتحہ پڑھ لی تو نماز فاسد ہے، نماز ختم ہو گئی. اتنا بڑا فرق. لیکن کسی شافعی کو یہ آپ نہیں کہتے ہوئے سنیں گے کہ حنفیوں نے نماز چھوڑ دی. نہیں. کیوں؟ کیونکہ اختلاف کے کچھ اصول ہیں, اختلاف کا ایک دائرہ ہے. اس لمٹ کے اندر رہتے ہوئے جب ہم اختلاف کرتے ہیں تو وہ ہماری دین کی ترقی ہے. کہتے ہیں کہ ملک بے سیاست ختم ہو جاتا ہے, شیخ سعدی کا قول ہے. تو ملک بے سیاست کا مطلب یہی ہے کہ جس ملک میں بادشاہ کا ڈنڈا ہر وقت تیار ہو اور جو بھی بات کرے اس کے سر پہ وہ ڈنڈا پڑتا ہو, ایسی ریاست ہم زیادہ چلنے والی نہیں ہے. ایک دن آئے گا کہ بادشاہ پہ خود ڈنڈا پڑے گا اور لوگ بغاوت کر لیں گے. یہی وجہ ہے کہ کچھ اصول اور ضوابط ہوتے ہیں, ان اصول اور ضوابط کے اندر رہتے ہوئے اگر ہم دین کے بارے میں بات کر رہے ہیں تو اس کے مقاصد کیا ہیں. اگر ہم بدعتوں کا رد کرتے ہیں تو اس کا مقصد دین اسلام کی حفاظت ہے. اگر ہم رسوم و رواج کا رد کرتے ہیں تو اس کا مقصد قرآن و سنت کو محفوظ رکھنا ہے. جب ہم یہ کہہ دیں کہ جی فلاں کام آپ چھوڑ دیں اس لیے کہ یہ کام ہمارے لیے پسندیدہ نہیں ہے, ہمارے مفاد میں نہیں ہے, اب یہ چیز دین سے باہر ہو چکی ہے اور پرسنل ایشوز کے اوپر آ چکی ہے. اور ہمارے اختلافات, خدا کی قسم, آپ آج سے نوٹ کرنا شروع کر دیجئے, جب آپ باہر نکلیں گے اور معاشرے میں اختلافات دیکھیں گے تو کون سے اختلافات اللہ اور رسول کے بتائے ہوئے قانون کے اندر ہیں وہ بھی آپ کو نظر آئیں گے, اور وہ اختلافات جو اللہ اور رسول کے بنائے ہوئے قانون سے ماورا ہیں اس کے اندر کیا طوفان بدتمیزی ہوتی ہے, اس کے اندر انسان مار دھاڑ تک پہنچ جاتا ہے, اور اس کے اندر انسان قتل و غارت تک پہنچ جاتا ہے. ولا تفرقوا, اور اسلام کے اندر ایسے تفرقے کی اجازت نہیں. ڈیوائڈ اینڈ رول کا جو فلسفہ ہے, انگریز نے ہندوستان اور بر صغیر میں اس کو جیسے اپلائی کیا ہے ایسا وہ فلسفہ, اس کی تاریخ کسی اور جگہ موجود نہیں, مثال موجود نہیں. احمدی قادیانی, یہ انگریز کے ہندوستان میں آنے سے پہلے نہیں تھے, غیر مقلد, جو آپ کو اور ہم کو کہتے ہیں کہ تمہاری نماز صحیح نہیں ہو رہی, تم رفع دین نہیں کر رہے, تم فلانا نہیں کر رہے, ان کا کوئی وجود انگریز کے بر صغیر میں آنے سے پہلے نہیں تھا, صفر. اور وہ لوگ جو درگاہوں کو اور قبروں کو اور غیر اللہ کو مشکل کشا, حاجت روا کہتے ہیں, سمجھاتے ہیں, یہ سارے, ان کی تاریخ 600 سال ہجری تک, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ کی طرف ہجرت کرنے کے 600 سال تک نہ ایسا تو صلاۃ و سلام کسی نے پڑھا ہے, نہ اس طرح کی حرکتیں کسی نے کی ہیں, ہرگز نہیں. پھر بھی دشمن ہم ہیں, پھر بھی مجرم ہم ہیں, کون سنتا ہے کہانی میری, اور پھر وہ بھی زبانی میری. ہاں, اس کے ریئیکشن میں, اسلام کے اوپر اس ڈاکہ مارنے کے ریئیکشن میں اور جواب میں بر صغیر کے علماء نے یہ تہیا کر لیا تھا کہ ایک ایسی دینی درسگاہ قائم کرنی ہے کہ آج کے بعد خواہ حکومت کسی کی بھی ہو, انگریز ہو یا ہندو ہو یا مسلمان ہو, لیکن ہمارے کام چلتے رہیں, ہمارے علماء بنتے رہیں, ہمارے حافظ تیار ہوتے رہیں. اس مدرسے کا نام دار العلوم دیوبند. ایک ایک لفظ کی ذمہ داری ہے, ایک ایک حرف کی ذمہ داری ہے. اگر کسی کو اس بارے میں شک شبہ ہے تو آئے میدان میں اور بات کر کے دیکھ لیتے ہیں. یہی تو وجہ ہے کہ کچھ جگہوں پہ سہولیات دی جاتی ہیں, پروٹوکولز دیے جاتے ہیں, سیکیورٹی دی جاتی ہے, ان کا بڑا خیال کیا جاتا ہے, اور کچھ جگہوں پہ کہتے ہیں کہ یہ مولوی صحیح نہیں, یہ کڑوی کڑوی باتیں کرتے ہیں اور یہ شدت پسندانہ حرکتیں کرتے ہیں. وجہ یہی ہے کہ کچھ لوگ بک چکے ہیں. گو میں رہا رہین ستمہائے روزگار, لیکن تمہاری یاد سے غافل نہیں ہوں میں. ہمیں جو سبق پڑھایا گیا ہے وہ یہ کہ واعتصموا بحبل اللہ, مسلمانوں کو کہا جائے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو, ولا تفرقوا, اور تفرقہ بازی پیدا نہ کرو. علماء نے یہاں تک بات کی ہے کہ زبانی تفرقہ اور جغرافیائی تفرقہ, جیوگرافیکل جو ہماری سرحدیں ہیں اور تقسیمیں ہیں, یہ بائی چانس ہیں, یہ ہم نے سلیکٹ نہیں کی, یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے کہ میں پاکستانی کیوں ہوں, اللہ نے مجھے یہاں پیدا کیا ہے. اور اپنی قسمت کو ایسا مجبور کر دینا کہ جو ہمارے ہاتھ میں نہ ہو, اور اس کے اوپر ہمارا کوئی بات چلتی ہی نہ ہو، یہ عقل مند آدمی کا طریقہ نہیں ہے. ہاں تقسیمیں بہت ساری ہیں، وَمِنْ آیَاتِهِ اخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ، تمہاری زبانوں کا جو اختلاف ہے اور تمہارے رنگوں کا جو اختلاف ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی خدائی کی دلیل ہے. لیکن ہم کیا صرف اسی جغرافیائی اختلاف کو اپنا خدا بنا لیں کہ جی کچھ بھی ہو جائے، ہم مریں یا جئیں، بس یہ ہماری سرحد ہے، اس سرحد سے جو ادھر ہے ہمارے دل و جان ہے، اور اس سرحد سے جو باہر ہے مارو ان کو، قطع نظر اس سے کہ ان کا دین کیا ہے، قطع نظر اس سے کہ ان کا اسلام کیا ہے، ان کی خواہشات کیا ہے. نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہرگز نہیں کیا. آپ نے مکہ والوں کو یہ نہیں کہا کہ مدینہ والوں سے دور رہو، بس بائیکاٹ شروع ہے، یا مدینہ والوں کو آپ نے یہ نہیں کہا کہ طائف والوں کو آنے مت دو، تبوک والوں کو آنے مت دو، بلکہ آخا بینہم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجر اور انصار کو بھائی بھائی بنا دیا تھا. تو پتہ چلا کہ ہم جو اپنی سرحدی حدود کے بارے میں اس کو ہم نے ایک ہوا بنا کے رکھا ہوا ہے، اور ہم بس اسی تک جاتے ہیں اور اسی تک بات کرتے ہیں، یہ ہماری سوچ محدود ہو چکی ہے. آخر وہ بھی تو زمانہ تھا نا کہ ڈاکٹر اقبال نے کہا، ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تابخا کے کاشغر. یہ سوچ کیا تھی؟ آج وہ سوچ کدھر ہے؟ وہ نہیں ہے. اس کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ ہم غلام بن چکے ہیں، ہم اتنے لمٹ ہو چکے ہیں اور ہماری سوچ اتنی محدود ہو چکی ہے کہ اب پاکستان تو چھوڑیے، کراچی کے مسائل بھی خیر خیریت سے حل ہو جائیں تو بڑی بات. یہ وہ وجہ ہے. واعتصموا، اللہ سے مدد مانگتے رہو، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے رہو. ولا تفرقوا، اور تفرقہ بازی ہرگز نہ کیجیے گا. کیا تفرقہ بازی؟ یہ جو میں نے آپ کو ابھی بتائیں کہ قبائل کی تقسیم، زبانوں کی تقسیم، بلوچ، پٹھان، مہاجر، سندھی کی تقسیم، یہ ساری چیزیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے بعد ہیں. اگر ہم آج بھی اپنی اصلاح کر لیں اور اپنے نقطہ اتفاق کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت قرار دے دیں، تو خدا کی قسم وہ دن دور نہیں ہے. آج بھی اگر مسلمان ریاستیں جو موجودہ ٹوٹی پوٹی کمزور جیسی بھی ہیں، یہ ساری متحد ہو جائیں، تو آپ خود بتائیے دنیا میں اس سے بڑی طاقت کوئی ہے؟ ہرگز نہیں. تعداد میں بھی زیادہ ہیں، وسائل میں بھی زیادہ ہیں، دولت میں بھی زیادہ ہیں، لیکن ہاں کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ یہ متحد ہو جائیں، اس لیے ان کو تنگ کرتے رہو. کسی کو عورتوں کے ذریعے سے گمراہ کرو، کسی کو دنیا کی رنگ چمک کے ذریعے سے گمراہ کرو، کسی کو ترقی کے نام پہ گمراہی دو، کسی کو ایل جی بی ٹی کیو والوں کے قوانین کے تحت پیسے دو، اور ہاں یہ شرارت جاری رہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ سارے متفق. یہ ہے واعتصموا بحبل اللہ، اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو. ولا تفرقوا، اور ہرگز تفرقہ بازی نہ کیجیے گا. اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو، کیسے پکڑو؟ پتا تو ہو کہ اللہ کی رسی کون سی ہے. ایسی کوئی کہے کہ جی مجھے پتا ہے فلاں ہے یہ، نہیں نہیں، اس کے لیے علم ضروری ہے، اور وہ علم قرآن کریم ہے. یہ وہ وجہ ہے کہ علماء کہتے ہیں کہ ہر مسلمان کے اوپر اپنی زندگی اور اپنے اعمال کو ایمان کے مطابق کرنے کے لیے علم حاصل کرنا وہ فرض ہے. اور قوم کا مزاج کیا ہے؟ کہ جہاں قرآن کا درس اور حدیث کا درس ہو رہا ہوتا ہے تو وہاں چند لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، اور جہاں پہ میراثی ناچ رہے ہوتے ہیں اور تماشا مداری کا لگا ہوتا ہے، وہاں پہ بے حساب لوگ موجود ہوتے ہیں. پھر آپ ان کے الیکشن کرا دیتے ہیں اور پھر بولتے ہیں جی یہ کیا ہو گیا، وہ تو آپ کو پتا ہونا چاہیے. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر نہیں. یہیں سے وہ خرابی شروع ہو جاتی ہے کہ جب کہا جاتا ہے کہ ایک ملک کا سب سے بڑا عالم دین اور اس ملک کا سب سے ذلیل چپڑاسی دونوں برابر ہیں، دونوں برابر ہرگز نہیں. ہاں اللہ تعالیٰ کے کچھ قوانین ہیں، وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اللہ کی نعمتیں اپنے اوپر یاد کرو، کہ تم اوس اور خزرج ایک دوسرے کے دشمن تھے، قریش اور بنی تمیم ایک دوسرے کے دشمن تھے، بنو جوہینہ قحطانیوں سے تمہاری دشمنی تھی، آخر کوئی تھا ہی نہ جس سے دوستی ہو. جہاں کوئی رشتہ تھا، جہاں کوئی جان پہچان تھی، وہاں پہ لڑائی تھی اور وہاں پہ دشمنی تھی. اللہ نے کیا کیا فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ, اللہ تعالیٰ نے محبت ڈال دی دلوں میں. کیسے ڈالی؟ اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا. سورہ مریم کے آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو لوگ نیک اعمال کرتے ہیں اور جو لوگ نیک کام کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں محبت ڈال دیتے ہیں. یہ وہ محبت ہے کہ ایک نمازی دوسرے نمازی کو دیکھتا ہے تو محبت ہوتی ہے, ایک روزہ دار دوسرے روزہ دار کو دیکھتا ہے تو محبت پیدا ہوتی ہے. اور یہ محبت کیسے پیدا ہوئی؟ لو انفقت ما فی الارض جميعا ما الفت بین قلوبهم, حضرت اگر پوری زمین کو آپ مال اور متاع بنا کے بانٹ دیتے تو ایسی محبت پیدا کرنا ممکن نہیں تھی جو اللہ تعالیٰ نے ان کے درمیان پیدا کر دی. یہ کیسے پیدا ہوگی؟ جب تک کہ ہم اس طریقے پہ نہیں چلیں گے دو اصول ہیں, نمبر ایک تقوی اور نمبر دو اتحاد, تقوی بھی ہو اور اتحاد بھی ہو تو نتیجہ یہ. رحماء بینہم, آپس میں ریشم کی طرح نرم اور ملائم ہوتے ہیں, اشداء علی الکفار, اور کافروں کے مقابلے میں سیزہ پھلائی دیوار بنے ہوتے ہیں. وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ, اور تم سب کے سب جہنم کے گڑے کے قریب تھے, یعنی کافر تھے. انسان کافر ہو اور زندہ ہو تو گڑے پہ کھڑا ہے, جس دن مر گیا بچارہ گیا گڑے میں. تو اللہ تعالیٰ نے موت سے پہلے ایمان نصیب کر دیا, مبارک ہو, اللہ تعالیٰ نے جہنم کے گڑے سے آپ کو دور کر دیا. فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا, بس اللہ نے تمہیں اس سے محفوظ رکھا. كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ, اللہ تعالیٰ اسی طرح بیان کرتے ہیں, لکم آیات ہی, اپنی آیات کو, لعلکم تہتدون, تاکہ تم ہدایت حاصل کرتے رہو. کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ یہ وہ اصول ہے جن اصول پہ ایک مسلمان معاشرہ مضبوطی کے ساتھ قائم رہے تو اللہ تعالیٰ کی نشانیاں, اللہ کی تعلیمات, اللہ کی قدرت کے کرشمے اس کو نظر بھی آئیں گے, اور اس سے حاصل ہونے والی جو برکات ہیں, اس سے حاصل ہونے والے جو فائدے ہیں وہ بھی ان کو ملیں گے. یہی وجہ ہے کہ خاص طور پہ اس بات کا اہتمام کیا گیا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مسلمان ممالک آپس میں ملیں. کیا کبھی آپ نے سنا ہے کہ فلاں اسلامی ملک پہلے دو تھے اب ایک ہو گئے؟ ہرگز نہیں. ٹوٹنے کی خبر آتی ہے. ابھی آخری جو مسلمانوں پہ وار ہوا ہے وہ سوڈان میں ہوا ہے, سوڈان الگ ہو گیا اور نارتھ سوڈان الگ ہو گیا. ہمارے پاکستان کے ساتھ جو ہوا ہے 71 میں آپ جانتے ہیں, اس لیے تمام شرارت اس بات کے اوپر کہ ان کو کسی بھی صورت میں اتحاد ہونے نہیں دینا, کسی بھی صورت میں ان کو یکجا ہونے نہیں دینا. اگر یہ ہو گئے اور اتنی بڑی پاور یہ بن گئے تو اللہ کے کرشمے, اللہ کی قدرتیں وہ ان کے ساتھ ہیں, اور یہ پھر ہمیں ہم سے ڈریں گے نہیں, ہمیں خاطر میں نہیں لائیں گے. وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ, اور ہاں صرف اپنے حدود تک اختیارات کو سمجھ لینا اور فائدے کو اپنے گھر تک محدود رکھنا یہ اسلام کا فلسفہ نہیں ہے, بلکہ اسلام درس دیتا ہے خود بھی ہدایت پہ رہیں اور بھائی کو بھی ہدایت کی دعوت دیں. وہ اس سلسلے میں یہ آیت شروع ہو گئی ہے. وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ, اور چاہیے کہ تم میں سے کچھ لوگ ایسے ہوں, يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ, جو لوگوں کو دعوت دیتے ہوں خیر کی. کیا ہے خیر؟ حدیث شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا, اللہ کے رسول خیر کیا ہے؟ آپ نے فرمایا, ہوا اتباع احکام اللہ و سنتی. آپ نے فرمایا اللہ کی باتوں پہ عمل کرنا اور میری سنت پہ عمل کرنا یہ خیر ہے. یہی وجہ ہے کہ جو ہمارے لوگ مسلمان تبلیغ کرتے ہیں تو وہ سب سے زیادہ ان کی توجہ اسی موضوع پہ ہوتی ہے, کیونکہ فرمایا یدعون الی الخیر, ان کو خیر کی طرف دعوت دیجیے. ویامرون بالمعروف, اور وہ حکم دیتے ہوں لوگوں کو نیکیوں کا. وینہون عن المنکر, اور لوگوں کو روکتے ہوں وہ برائیوں سے. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ, اور یہی وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہو چکے ہیں. کیا مطلب ہے؟ اختصار کے ساتھ سمجھ لیجئے, فرمایا وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ. وَلْتَكُمْ یہ امر کا صیغہ ہے. علماء طلباء جانتے ہیں, پتہ چلا کہ اسلام کے اندر تبلیغ کا ہر وقت موجود ہونا یہ امت کے فریضوں میں سے ہے, ضروری ہے. جیسے جہاد ہر وقت ضروری ہے، اسی طرح تبلیغ بھی ہر وقت ضروری. اور یدعون الی الخیر، وہ دعوت دیتے ہوں خیر کی طرف، اللہ کی طرف، قرآن کی طرف، مسجد کی طرف، نماز کی طرف، سنت کی طرف، یہ خیر ہے. ویامرون بالمعروف، ہے اور نیکی کا حکم دیتے ہوں. علماء کہتے ہیں جو فرائض ہیں ان کا حکم بھی فرض ہے، جو مستحبات ہیں ان کا حکم بھی مستحب ہے. مثلا ایک شخص نماز نہیں پڑھتا، آپ دیکھ رہے ہیں، تو آپ کے اوپر فرض ہے کہ آپ اس کو بتائیں کہ نماز پڑھنا فریضہ ہے، اس فریضے کو پورا کیجئے گا. اور ایک شخص چاش کی نماز نہیں پڑھتا، آپ اس کو دیکھ رہے ہیں، تو آپ پہ اس سے چاش کی نماز پڑھوانا فرض نہیں ہے. جیسے چاش کی نماز مستحب ہے، اسی طرح اس کا حکم دینا بھی مستحب ہے. حدیث شریف میں آپ نے فرمایا، من رآ منکم منکرن فلیغیرہ بیدہ، اپنے ہاتھوں سے کسی غلط کام ہو رہا ہے تو اس کو روک دیجیے. فإن لم یستطع فبلسانہ، ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو زبان سے روک دیجیے. کہیے تو صحیح، یہ جو ہو رہا ہے غلط ہو رہا ہے، کہیں گے نہیں تو لوگوں کو پتا کیسے چلے گا. فإن لم یستطع فبقلبہ، اور جب یہ بھی اس کے لیے ممکن نہ ہو تو کم از کم اپنے دل میں اس کی برائی، اس کی نفرت، اس سے حفاظت، یہ تو دل میں ہونی چاہیے. اگر احساس ہی ختم ہو جائے تو پھر تو اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، یہ بھی حدیث ہے، جب حیا ختم ہو جائے تو پھر انسان جانوروں والی حرکتیں بھی کرتا ہے اور خوش رہتا ہے. اس لیے فرمایا، یا مرون بالمعروف، نیکی کا حکم دے، وینہون عن المنکر. اس میں وہی سٹیجز ہیں، اگر آپ گھر کے بڑے ہیں، پارٹی کے بڑے ہیں، قوم کے بڑے ہیں، تو آپ دل سے اس کو برا سمجھیں یہ آپ کے لیے کافی نہیں ہے، آپ ایکشن لیں، آپ لوگوں کو کہیں کہ یہ جو کام ہو رہا ہے میری سرپرستی میں یہ کام نہیں ہوگا، یہ ہے ہاتھ سے روکنا. کچھ مقامات ایسے ہوتے ہیں کہ جہاں انسان کے اختیارات نہیں ہوتے، لیکن افضل الجہاد کلمۃ الحق عند سلطان جائر، جہاد کی ایک افضل ترین قسم یہ ہے کہ جہاں حق بولنے کی ضرورت ہو وہاں پہ آپ حق بولیں، وہاں پہ آپ سچ بولیں، سچی بات کریں، تو یہ جہاد جیسا ایک مرتبہ. اور جہاں پہ نہ آپ کا ہاتھ چلتا ہے نہ آپ کی زبان چلتی ہے تو ٹھیک ہے، لیکن وہاں پہ یہ کہ میں بڑا خوش بیٹھا ہوں اور ڈانس ہو رہا ہے اور ناچ گانے ہو رہے ہیں، نہیں، ادھر سے کنارہ کش ہو جائیے، اس سے ناپسندیدگی کا اظہار کیجئے. اگر یہ بھی نہیں کیا، وَلَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ حَبَّةُ خَرْدَلٍ مِّنَ الْإِيمَانِ، حدیث میں آتا ہے ایک رائی کے دانے کے برابر ایمان بھی جس کے دل میں نہ ہو تو وہ پھر یہ حرکتیں کرتا ہے. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا، اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جو آپس میں اختلافات کرتے رہے. وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتِ، بعد اس کے کہ ان کے پاس واضح آیتیں آ چکی تھیں. مراد کون ہے؟ مراد کفار ہیں، مراد یہود ہیں، مراد نصرانی ہیں، مراد مجوسی ہیں، کہ پیغمبر اللہ کے سچے رسول بینات اور دلائل و براہین سے ثابت ہو رہا ہے کہ حضرت اللہ کے سچے رسول ہیں، وہ نہیں مانتے. یہود و نصارہ جو پہلے یہ باتیں کرتے تھے کہ ہم نبی آخر الزمان کا ساتھ دیں گے اور ہم کافروں کو ماریں گے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے تو پھر وہ مکر گئے، کہتے تھے نہیں یہ تو ان میں سے ہیں، یہ ہم میں سے ہونے چاہیے تھے، یہ وہ سارے اختلافات ہیں. فرمایا ان سے دور رہو. وینہون عن المنکر واولئک هم المفلحون ولا تکونوا کالذین تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البینات واولئک لهم عذاب عظیم، ان کے لیے عذاب عظیم ہے. یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، اس دن کچھ چہرے کالے ہوں گے، سیاہ ہوں گے، اور کچھ چہرے سفید ہوں گے. کیا مطلب ہے؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، جو سفید چہرے ہیں وہ موحدین ہیں، جو ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور ایک اللہ ہی کو اپنا معبود مانتے ہیں، یہ موحد ہیں. اور جن کے چہرے کالے ہیں، ہم نہیں کہہ رہے، حضرت ابن عباس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی، اللہم فقہ القرآن وعلمہ فی الدین، جن کو دعا دی گئی، جن کو پیغمبر نے سینے سے بھینچ کے رگڑ کے یہ دعا دی تھی، وہ کہتے ہیں کہ جن کے چہرے کالے ہوں ہم اہل البدع، اس سے مراد بدعتی، جو دین میں ایسی چیزیں اپنی طرف سے نکالیں جو دین کا حصہ نہ ہو اور اس کو دین کہتے ہوں، یہ بدعت ہے. پوری امت اس بات پہ متفق. اسی طرح یہ بھی کہا گیا ہے، امام اکرمہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد جو چہرے سفید ہیں اس سے مراد ایمان والے ہیں، اور وہ لوگ جن کے چہرے کالے ہو چکے ہیں وہ یہود اور نصارہ ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کے وہ منکر. حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالی عنہ جلیل القدر صحابی ہیں، ان سے ایک شخص نے پوچھا اس کا کیا مطلب ہے، کچھ چہرے کالے ہوں گے اور کچھ چہرے سفید ہوں گے. انہوں نے ترمذی شریف میں فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 7 مرتبہ یہ بات سنی کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو مسلمانوں کو قتل کریں گے، مسلمانوں کو ماریں گے، پیٹیں گے، بغیر کسی وجہ کے لڑائی جھگڑا کریں گے. ہم الخوارج، اور اس سے مراد خوارج ہے. پھر خوارج میں کئی قسمیں ہیں، کوئی آپ کو ایوی ناراض ہوتا ہے، کوئی آپ سے اہل بیت کی وجہ سے لڑائی کرتا ہے، کوئی یہ سب ہے. الغرض اس سے مراد یہی ہے. ہاں، سفید اور کالے کی فضیلت وہ آپ اور ہم سب جانتے ہیں. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لا رہے تھے، صحابہ کرام انصار بڑی دور سے انتظار کرتے تھے اور دیکھتے تھے. ایک یہودی کسی کام سے چھت پہ چڑھا اور اس نے دور دیکھا کہ دو بندے آ رہے ہیں، کچھ لوگ آ رہے ہیں. اس نے کہا مدینہ والو، تمہارے اس معزز شخص جس کا تم انتظار کر رہے تھے وہ پہنچ گئے. بخاری شریف میں ہے لئنہم، اس لیے کہ وہ دونوں یلبسان البیاض، سفید کپڑے پہنے ہوئے تھے. یہودی کو کیسے پتا چلا کہ یہ آنے والے اللہ کے رسول ہیں، اور ساتھ میں ان کے ابو بکر ہیں اور ساتھ میں حضرت زبیر ہیں، پتا چلا کہ وہ سفید کپڑے پہنے ہوئے تھے. اس وجہ سے یہودی نے کہا کہ وہ لوگ آ چکے ہیں. تو سفیدی یہ نور ہے، سفیدی یہ اللہ کی طرف سے رحمت ہے، اور سفیدی اندھیروں کو مٹاتی ہے، اور سفیدی انسان کو کامیابی کی طرف لے جاتی ہے. اس لیے فرمایا. اسی طرح قرآن میں یہ مضمون اور طریقے سے بھی ہے. کیسے؟ وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، کچھ چہرے اس دن تر و تازہ ہوں گے. بات وہی ہے کہ جو چہرے خوش ہوں گے. اسی طرح فرمایا وجوہ یومئذ مستبشرہ ضاحکۃ مستبشرہ، کچھ چہرے اس دن خوش خوش ہوں گے. مراد یہ ہے. تو فرمایا یوم تبیض وجوہ، اس دن بہت سارے چہرے سفید ہوں گے. وتسود وجوہ، اور بہت سارے چہرے کالے ہوں گے. فاما الذین اسودت وجوہہم، بس وہ لوگ جن کے چہرے کالے ہو چکے ہوں گے، ان سے کہا جائے گا کفرتم بعد ایمانکم، تم ایمان کے آنے کے بعد بھی کفر کرتے تھے. فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، بس عذاب چکھتے رہو بوجہ اس کے جو تم کفر کرتے تھے. یہاں پہ ذرا غور کیجئے گا، وعم الذین ابیضت وجوہہم، اور وہ لوگ جن کے چہرے سفید تھے، جن کے چہرے چمک رہے ہوں گے، انوارات نازل ہو رہے ہوں گے. ففی رحمت اللہ، اللہ کی رحمتیں ان پہ برس رہی ہوں گی. ہم فیہا خالدون، اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے. اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ موت ایک مرتبہ ہے. ایک دفعہ موت آ گئی تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر فرمایا تھا نا لا یعطیک اللہ الموتتین ابدا طبت حیا ومیتا، اللہ کے رسول موت ایک تھی وہ گزر گئی، ایک مرحلہ تھا، ایک عذر تھا، ایک کیفیت تھی وہ گزر گئی، اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ زندہ رکھیں گے. اور اللہ تعالیٰ نے حضرت کو دنیا میں بھی نبی آخر الزمان بنا کر زندہ رکھا ہے، اور آخرت میں ہمارا عقیدہ ہے کہ جسم بھی زندہ ہوگا، روح بھی زندہ ہوگی، اور موت کے بعد دوبارہ موت نہیں. یہاں پہ ذرا غور کیجئے گا کہ یوم تبیض وجوہ، یہاں پہلے مراد سفید ہیں، اور پھر آگے فرمایا کچھ چہرے کالے ہیں، تو ترتیب وہی ہونی چاہیے تھی نا کہ پہلے سفید کا ذکر ہو پھر کالوں کا ذکر ہو، لیکن قرآن نے ترتیب ایک دم الٹ کر دی اور فرمایا کچھ چہرے سفید ہوں گے، کچھ چہرے کالے ہوں گے، اور کالے چہروں سے ہم کہیں گے. شروع میں بھی رحمت ہے اور آخر میں بھی رحمت ہے، درمیان میں وہ لوگ موجود ہیں جو معذبین ہیں. علماء نے یہ عجیب نقطہ بیان کیا ہے کہ یہ آیت دلیل ہے اس بات کی کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اللہ کے غضب پہ غالب ہے. اللہ کی رحمت اللہ کے غصے سے زیادہ آسان ہے اور زیادہ اس کا پانا ہمارے لیے محبوب ہے. یہ آیت اس بات کی دلیل ہے کہ شروع میں بھی سفید والوں کا ذکر کیا اور آخر میں بھی سفید والوں کا ذکر کیا. تلک آیات اللہ, یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں. نتلوہا علیکا, جس کو ہم تلاوت کرتے ہیں پیغمبر آپ پر. بالحق, بے اظہار الحق, اظہار کے حق کے ساتھ. مطلب یہ کہ صرف ہم یہ نہیں کہ آئے اور آپ کو پیغام پڑھ کے سنا دیا اور چلے گئے, بلکہ اس کے ساتھ براہین اور دلائل اور واقعات سے بھی ثابت کرتے ہیں کہ حضرت ایسا کام ہونے والا ہے, آپ تیاری کر لیجئے, اور پھر ویسا ہی ہوتا تھا. وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ, اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے, جہان والوں سے ظلم کرنا نہیں چاہتے ہیں. کافر کہتے تھے کہ اللہ ہمیں بار بار جہنم کی دھمکی دے رہا ہے, بار بار ہمیں اللہ کہہ رہا ہے کہ ایسے نہیں کرو ورنہ عذاب آ جائے گا. کیا اللہ تعالیٰ کو ظلم کا شوق ہے؟ اس کا جواب آ گیا کہ نہیں, تم اپنے آپ کو جہنم میں ڈال رہے ہو. اللہ تعالیٰ کو کسی پہ ظلم کرنے کا شوق نہیں ہے, اللہ تو تم سے محبت کرتے ہیں. وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ, اللہ تعالیٰ جہان کی مخلوقات سے ظلم کرنا نہیں چاہتے. ظلم تو دور کی بات ہے, قرآن میں ہے, وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِنْ دَابَّةٍ. اگر صرف انصاف سے آپ سے حساب بھی لے لیا جائے, ظلم تو چھوڑو, صرف یہ پوچھ لیا جائے کہ کہاں سے کھا رہے ہو, کہاں دے رہے ہو, کیسے وقت گزار رہے ہو, تو بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس زمین پہ کوئی چلنے والی چیز باقی رہے گی نہیں, ہر کسی سے کچھ نہ کچھ کمی بیشی ہوتی ہے, زیادتی ہوتی ہے. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ, اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے, زمینوں میں ہے. وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ, اور تمام معاملات کا انجام اللہ تعالیٰ کے دست قدرت میں موجود ہے. الحمد لله رب العالمين, لا إله إلا الله وحده لا شريك له, له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته, ولا هما إلا فرجته, ولا حاجة إلا قضيتها, يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم ولي أمورنا خيارنا, ولا تولي أمورنا شرارنا, وارزقنا حكومة صالحة عادلة التي ترعى عبادك وبلادك عما يوجب مقتك وغضبك. اللهم إنا نسألك كل خير سألك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم, ونعوذ بك من كل شر استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. انشاءاللہ پیر کے دن جو ہمارے سالانہ تقریب ہے, دعائیہ دعا کیجئے, اللہ تعالیٰ اس کو خیر و عافیت سے اور مقاصد کے ساتھ پایہ تکمیل تک پہنچا دیں, اور آنے والے تمام مراحل میں اللہ تعالیٰ ہماری اور تمام مسلمانوں کی مدد اور نصرت کریں. مشکلات اللہ تعالیٰ آسان فرمائے, پریشانیاں دور فرمائے, بیماروں کو اللہ تعالیٰ صحت اور عافیت دیں. مرحومین خصوصاً حضرت مولانا فہیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ, اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کریں. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. برحمتہ